اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيضا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلوات
اللهم
صل
على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ آج سے دوسرا عشرہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے. پہلے عشرے سے زیادہ فضیلت دوسرے عشرے کی ہے، اور دوسرے عشرے سے زیادہ تیسرے عشرے کی ہے، اور یہ پورا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہے، لہٰذا اس کے شب و روز فضیلتوں کے حامل ہیں. ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور جس طرح سے ہم بارگاہ الہی میں داخل ہوتے ہیں، حرم الہی میں داخل ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، یا حرم الہی میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں، تو جو فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں اور جو ثواب مسلسل ہمارے حق میں لکھا جاتا ہے، ویسے ہی ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو جانا ہے کہ اس مہینے میں داخل ہوتے ہی ہماری سانس تسبیح بن جاتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس مہینے میں، جیسے حرم الہی میں ہم جاگ رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا خالی ایسے ہی بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری فضیلتوں میں اضافہ ہوتے رہتا ہے اور ثواب میں اضافہ ہوتے رہتا ہے. ایسے ہی ماہ مبارک رمضان میں ہم صرف بیٹھ جائیں تو ہی ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. چلے جائے کہ ہم اس مہینے میں دعائیں پڑھیں، اس مہینے میں ہم نمازیں پڑھیں، یا اس مہینے میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہے عبادات میں وہ معارف الہی کا حاصل کرنا ہے، معرفت الہی کا حاصل کرنا ہے. سب سے زیادہ جو تعقیبات ہیں نا، دعائیں ہم پڑھتے ہیں، تو سب سے زیادہ جس کا ثواب ہے وہ تفسیر قرآن ہے، معارف الہی ہے، درس و بحث ہے. اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی یہ عبادت فکر کی عبادت ہے، اعضاء و جوارح کی عبادتیں، زبان کی عبادتیں، آنکھ اور کان کی عبادتیں، ان سب کی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ فکر کی عبادت کی فضیلت ہے، کیونکہ انسانی جسم میں سب سے اعلیٰ جو شے ہے، جو قیمتی ترین شے ہے، وہ انسان کی عقل ہے نا. تو عقلانی جو عبادت ہے، جو عبادت عقل کے ذریعے سے کی جاتی ہے، جو خیال کے ذریعے سے کی جاتی ہے، قوۂ خیالیہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور جو ورد قلب ہے جس کا مرکز نفس ہے، روح کی جو عبادت ہے، تمرکز کے ساتھ ہونے والی عبادت، وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. الحمدللہ ابھی جو آپ نے جو سلسلہ دروس یہاں جاری تھا اور جس کے بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ عقل و دین کے مباحث یہاں ہو رہے تھے, تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ عقل تو پیغمبر خدا ہے, وہ تو پاک و پاکیزہ ہے, اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو رسولوں کو بھیجا, ایک پیغمبر ظاہری ہے اور ایک پیغمبر باطنی ہے. پیغمبر ظاہری کا نام جو نظر آتے ہیں پیغمبر, وہ انبیاء علیہ السلام, اور جو نظر نہیں آتے ہیں وہ پیغمبر جو نظر نہیں آتا ہے وہ انسان کی عقل ہے, جو انسان کو سوائے اچھائی کے برائی کی طرف نہیں لے جاتی, جس کا کام صرف ہدایت بشری ہے, جس سے گناہ کا امکان ہی نہیں ہے. لیکن ہم جو بحث لے کے آئے ہیں وہ بحث اس سے نچلی سطح کی بحث ہے, عقل سے نیچے والی بحث ہے. یعنی جب بات عقل کے بعد جو بحث کی جائے گی وہ ہے نفس کی بحث. اسی لیے ہم نے کہا کہ جب عقل کی بحث ہو چکی ہے تو اب یہاں سے گفتگو شروع کریں گے ہم معرفت نفس کی, معرفت نفس کی بحث شروع کریں گے. اور معرفت نفس کی بحث بھی عقل کی بحث کی طرح کافی وسیع ہے, لیکن یہاں بات صرف ہدایت کی نہیں ہوگی, کیونکہ نفس انسانی میں دو چیزوں کا الہام کیا گیا ہے اس نفس کو. یہاں اسے برائیوں کا بھی الہام کر دیا گیا ہے, اچھائیوں کا بھی الہام کر دیا گیا ہے. نفس صرف پاکیزہ ہو یہ ضروری نہیں ہے, حالانکہ نفس خود تو مجرد ہے عقل کی طرح, لیکن فرق یہ ہے کہ عقل خود مجرد ہے, اس کے افعال بھی مجرد ہیں, اسی لیے وہاں گناہ کا امکان ہی نہیں ہے, وہاں خطا کا امکان ہی نہیں ہے. لیکن نفس خود تو مجرد ہے, لیکن اس کے جو افعال ہیں وہ مادی ہیں, جس کی وجہ سے نفس آلودہ ہے ہو سکتا ہے. یہ وہ دقیق ترین بحث ہے کہ جس کا جاننا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اگر ہم نے نفس کو نہیں پہچانا تو گویا ہم نے کچھ پہچانا ہی نہیں. یعنی نفس کو اگر ہم نے پہچان لیا تو سمجھیے ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا. عقل کو پہچاننے سے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اس لیے کہ ہمارے بہت سارے کام ماتحت عقل نہیں ہوتے, ہم عقل کو استعمال ہی گویا نہیں کرتے. عقل کی ہم معرفت حاصل بھی کر لیں تو ہم عقل کو بالائے طاق رکھ دیں گے, لیکن ہمارا سروکار تو ہمارے نفس سے ہے. نفس یعنی ہم خود, عقل یعنی ہم نہیں. ہمارا رہنما عقل یعنی ہمارا پیغمبر, عقل یعنی ہمارا نبی, عقل یعنی ہمارا رہبر, عقل یعنی ہمارا سر کا تاج, عقل یعنی ہماری ہماری عزت, ہماری عظمت. لیکن ہم نہیں, ہم خود تو نفس ہیں, ہم سے تو خطا کا امکان ہے. اگر ہم خطا نہیں کریں گے تو کون خطا کرے گا؟ ملائکہ خطا کریں گے. اگر ہم سے خطا نہ ہوگی تو پھر کس سے خطا ہوگی؟ عقل خطا کرے گی, جو کر ہی نہیں سکتی, اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی. عقل کے پاس وہ جوہر ہی نہیں ہے, وہ آلودہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ نیچے اترتا ہی نہیں ہے کہ آلودہ ہو جائے, وہ اپنی سطح سے نیچے نہیں آتا. ہاں ہو سکتا ہے کہ عقل کبھی کبھی چونکہ مادے سے ٹکرانے کے بعد جزئی عقل ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ روشنی نہ دے سکے, وہ ہدایت نہ دے سکے. وہ اس وقت ہوتا ہے کہ انارت العقل مقصوفۃ بالشہوہ, اس وقت عقل کا چاند غروب کرنے لگتا ہے یا اس کے اوپر کسوف چھا جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, جیسے چاند پہ اندھیرا چھا جاتا ہے, کسوف و خسوف ہوتا ہے. اسی طریقے سے عقل کے چاند پر بھی جب شہوت طاری ہو جاتی ہے تو عقل روشنی دینا بند کر دیتا ہے, اس کے اوپر پردہ آ جاتا ہے, پردہ حائل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے عقل کی روشنی جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتی, یعنی عقل غائب ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے عقل غائب ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب شہوت چھا جاتی ہے تو عقل کی روشنی کو بھی ماند کر دیتی ہے, اس کی ہدایت بھی ہم تک پہنچنے نہیں دیتی. تو لہٰذا یہ بہت ہی بہت ضروری ہے, ہر چیز سے پہلے ضروری ہے. یہ حاصل ہو جائے تو سمجھو سب کچھ حاصل ہو گیا, اور اگر یہ نہ حاصل ہو سکا, اگر ہم اپنے آپ ہی کو نہ پہچان سکے تو ہم نے علم کا پہلی سیڑھی ہی ہم نے چڑھ سکے, ہم نے پہلا قدم ہی گویا نہیں اٹھایا. امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, انسان کی جہالت کے لیے یہی کیا کافی ہے کہ وہ خود اپنی قدر نہیں جانتا. انسان کی جہالت کے لیے یہی کیا کافی نہیں ہے کہ وہ خود اپنی قدر نہیں جانتا کہ میں خود کون ہوں. جو شخص یہ نہ جان سکے کہ میں کون ہوں, جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے, وہ دنیا کو کیا پہچان سکے گا؟ جو خود اپنے آپ کو نہ پہچان سکے وہ اپنے خدا کو کیا پہچانے گا؟ جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکے وہ اپنے نبی کو کیسے پہچانے گا, وہ اپنے امام کو کیسے پہچانے گا؟ گفتگو آگے ہی نہیں بڑھے گی, پہلی ہی منزل میں دم توڑ دے گی. مگر یہ نفس ہے کیا؟ معرفت کا آغاز ہی نفس سے ہوگا. ہم ہر چیز کے بارے میں تو شک کر سکتے ہیں, لیکن کیا خود اپنے بارے میں بھی شک کر لیں گے؟ ڈیکارت فرانسوی نے اپنے فلسفے کا آغاز ہی اس طرح سے کیا ہے کہ میں ہر چیز پہ شک کرتا ہوں, ہر چیز مشکوک ہے. مشکوک تو ہے کہ ممکن ہے کہ زمین ہو یا نہ ہو, ممکن ہے کہ زمین ہو یا نہ ہو. شک تو کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں زمین نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت میں زمین نہ ہو, آنکھوں کا پھیر ہو, ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا دھوکا ہو. آسمان جو نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آسمان نہ ہو, ہماری نظر کا دھوکا ہو. ہر شے مشکوک ہیں کیونکہ وہ ہم سے دور ہیں. کیا ہم اسے پرکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں؟ بس دیکھ رہے ہیں, جو چیز دکھ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہی ہو جو دکھ رہی ہے. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے نا. جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہی چیز جو نظر آ رہی ہے وہی ہو, یہ ضروری تو نہیں ہے. اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, ارن الاشیاء کما ہیا, پروردگار اشیاء کو ویسے دکھا دے جیسا کہ وہ ہیں, جیسی کہ وہ ہیں ویسے دکھا, ایسا نہ دکھا کہ جیسی وہ نہیں ہیں, کہ وہ کچھ ہو اور مجھے نظر کچھ اور آ رہی ہو. بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے, کبھی کبھی چھوٹی چیز بڑی نظر آتی ہے. جتنے سائز کی ہے اتنی سائز کی نظر آنا ضروری نہیں ہے. بڑی چھوٹی نظر آتی ہے, چھوٹی بڑی نظر آتی ہے. آنکھوں کا ہو قصور تو کیا حسن کا قصور. تو آنکھوں کا قصور ہے نا. تو اب یہ کہ آنکھ پاکیزہ ہو جائے جو حقیقتوں کو دیکھ سکے, تو لہذا ہر شے مشکوک ہیں. فلاسفہ سے پہلے ایک دور تھا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فلسفہ جو کہتے ہیں نا یہ یونانی لفظ ہے, اصل میں انگریزی لفظ نہیں ہے, اس میں پھر اس کو انگریزی میں ڈھال لیا گیا ہے. جیسے اکیڈمی ہے, یہ اکادمیہ تھا, یہ اکادمیہ جو یونانی لفظ تھا اس کو انگلش میں ڈھال کے اکیڈمی بنا دیا گیا ہے, پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا, لیکن اصل میں یہ یونانی لفظ ہیں. بہت سا کیونکہ انگلش بھی اردو کی طرح جو ہے وہ چندے کی زبان ہے, کہیں کہیں سے جو ہے کہیں فرانس کے الفاظ کہیں یونانی الفاظ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے. تو بہرحال جو فلاسفر فلسفہ جو ہے یہ فیلوسوفیہ تھا اصل میں, فیلوسوفیہ فیلوسوفیہ, صوفیہ یعنی دانش, فیلو یعنی دوست, دوست دار دانش, فیلسوف فیلوسوف فیلوسوف فیلسوف یعنی دانش علم کا دوست. اس کے مقابلے میں صوفیس تھے, صوفیہ یعنی دانشور, جو اپنے کو دانشور کہتے تھے, یعنی عالم کہتے تھے, دانشور کہتے تھے کہ ہم جاننے والے ہیں. اور ان کے مقابلے میں حضرت سقراط نے جو لفظ استعمال کیا وہ کہا انکساری کی بنیاد پر. سقراط منکسر مزاج شخص تھا, سقراط نے نہیں کہا کہ ہم عالم ہیں, غرور علمی نہیں تھا سقراط کے پاس. کچھ لوگ کچھ جان لیتے ہیں تو مغرور ہو جاتے ہیں. کون لوگ مغرور ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کم علم ہوتا ہے وہ لوگ اکڑ جاتے ہیں, جیسے مردہ اکڑ جاتا ہے, کیونکہ جان نکل جاتی ہے تو اکڑ جاتا ہے. لیکن جو جس کے اندر جان ہوتی ہے وہ جھک جاتا ہے. تو جو اصل میں عالم ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے, جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے. تو یہ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے حقیقت میں, لیکن تھوڑا علم رکھنے کی بنیاد پر یہ کہتے تھے کہ ہم عالم ہیں, ہم صوفیسٹ ہیں, ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم دانشور لوگ ہیں. جبکہ یہ دانشور نہیں تھے, جبکہ یہ عالم نہیں تھے, یہ تو خطیب تھے, تو خطابت کرنا جانتے تھے. خطابت فن کا نام ہے, علم کا نام نہیں ہے. تو ہنر اور چیز ہے, جیسے کتابت ہے, خطابت ہے, نظامت ہے, یہ ہنر ہے. ہنر اور ہے, علم اور ہے. لیکن ان لوگوں نے جو خطیب تھے, جو وکیل تھے, جو سیاہ کو سفید, سفید کو سیاہ کر دیتے تھے, حق کو باطل, باطل کو حق بتا دیتے تھے, یہ صوفیستوں نے اپنے آپ کو صوفیہ کہنا شروع کیا. تو حضرت سقراط نے اس کے مقابلے میں کہا ہم صوفیست تو نہیں ہیں لیکن دوستدار علم ضرور ہے. ہم عالم نہیں ہیں لیکن علم کے دوستدار ہیں. ہم جستجو کرنا چاہتے ہیں, ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم عالم نہیں ہیں, ہم دعوے علم نہیں کرتے, ہم ادعا نہیں کرتے کہ ہم عالم ہیں. کیونکہ کتنے ادعائے علم کرنے والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں جبکہ وہ نہیں جانتے ہیں, اور یہ بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے ہیں. آنکس کے نداند و ندانت کے نداند در جہل مرکت تعبد بماند, جو نہیں جانتا ہے اور اپنے نہ جاننے سے بھی واقف نہیں ہے وہ جاہل مرکب ہے, جس کو اپنے جہل کا پتہ نہیں ہے. اگر اسے پتہ ہو جائے کہ میں جاہل ہوں تو وہ پوچھ لے گا. یہ پوچھتے بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کو جاننے والا سمجھتے ہیں, اس لیے پوچھیں گے بھی نہیں. تو یہ صوفیست تھے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج جو صوفیست ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاہلوں کو صوفیست کہا جاتا ہے, فلاسفہ کو جو ہے عالم کہا جاتا ہے, یہ فلاسفر ہے یعنی عالم, جبکہ عالم نہیں. فلاسفر کا مطلب عالم نہیں ہے, دوستدار علم ہے, عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے وہ, لیکن آج کی اصطلاح میں، آج کی زبان میں فلاسفہ کا مطلب یہ ہے کہ علماء، پڑھے لکھے لوگ، دانشور، یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور صوفسٹ ان معنوں میں استعمال. تو بہرحال صوفسٹوں نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ بدنام ہوئے، جبکہ وہ لوگ اپنے کو دانشور کہتے تھے، پر بدنام کیسے ہو گئے؟ بدنام اس طرح سے ہوئے کہ انہوں نے پوری طرح سے انکار کر دیا حقیقتوں کا، حقائق ہی کو جھٹلا دیا، حقیقتوں کو جھٹلا دیا. کیا زمین حقیقت نہیں رکھتی؟ کیا ہوا حقیقت نہیں رکھتی؟ کیا فضا حقیقت نہیں رکھتی؟ کیا پانی حقیقت نہیں رکھتا؟ کہ یہ سب چیزیں حقیقت، ان سب کا انکار کر دیا، کہا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے لیکن جبکہ یہ نہیں ہے. بہت ان سے جھگڑا ہوا، لوگوں نے کہا یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے ٹرک آ رہی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی جو نظر آ رہی ہے وہ وہم ہے. یہ پانی کے حوض میں ان کو ڈوبو دیا، کہا کہ یہ بھی ایک وہم ہے. بہرحال تو ان لوگوں نے حقیقتوں کا انکار کیا. تو ہر چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے. فخر رازی کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی اشکالات ہیں، جتنے بھی شکوک ہیں، امام المشککین کہا گیا ہے فخر رازی کو. فخر رازی نہ صرف دنیائے تفسیر، دنیائے علم، دنیائے ادب، دنیائے تاریخ، دنیائے مختلف دنیاؤں کا مرد میدان ہے، بلکہ شکوک کا بھی مرد میدان ہے، امام المشککین ہیں. تفسیر الکبیر لکھنے والا مفسر ہے، جس کہا جاتا ہے جس میں ہر چیز تو ہے مگر تفسیر نہیں ہے. ایسی تفسیر لکھی جس میں سب کچھ تو ہے مگر تفسیر نہیں ہے. فخر رازی نے بھی فلسفے کی بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاہلوں نے بھی بہت خدمت کی ہے علم کی. علم کی خدمت دراصل جاہلوں نے کی ہے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ العلم نکتۃن، علم تو ایک نکتہ تھا، وکثرہ الجاہلون، اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، پھیلا دیا، پھیلا دیا، سوالات کر کر کے، اعتراضات کر کر کے، اشکالات کر کر کے، اتنے سوالات اٹھائے، اتنے سوالات اٹھائے کہ وہ پھیلتا گیا. علم دفتر کے دفتر پور ہونے لگے. بات ایک ہی تھی، اس کا بتنگڑ بنا دیا، بات کا بتنگڑ بنا دیا. بات تو رتی برابر تھی، اس کو پھیلا کے افسانہ بنا دیا. تو کس نے افسانہ بنایا؟ جاہلوں نے. تو علم کی خدمت کس نے کی؟ جاہلوں نے. مگر کیسے جاہلوں نے؟ فخر رازی جیسے جاہلوں نے، عام جاہلوں نے نہیں، بلکہ فخر رازی جیسے بزرگ جاہلوں نے، بہت بڑے جاہلوں نے بہت بڑے کارنامے کیے. دنیا فلسفے میں اضافہ کیا فخر رازی نے، اس کے شکوک نے. کبھی فخر رازی بھی یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہوں، اور خواب میں تو ہر چیز حقیقت نظر آتی ہے، جب اٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خواب ہے. یہ پوری دنیا ہو سکتا خواب و خیال ہو، یہ سب لوگ خواب و خیال ہو، وہم ہو. تو خواب میں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ خواب ہے؟ جب خواب دیکھ رہے ہوں تو تب خیال آیا کہ یہ خواب ہے؟ نہیں آیا. جب اٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ خواب تھا. فخر رازی کہتا ہے شاید ایسا ہی ہو. بہرحال ایسا نہیں کہ اس نے وہ اسی میں مبتلا رہا ہو، بلکہ اس نے جوابات بھی دیے ہیں اور خود قائل بھی ہوا ہے، اور شاید بعد میں تسلیم بھی کیا ہوگا بہت ساری حقیقتوں کو. لیکن اب ڈیکارت نے جو اپنے نئے فلسفے کا آغاز کیا 400 برس پہلے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا، ایک دور ایسا تھا یورپ میں کہ جہاں علم پہ پابندی لگائی گئی تھی، جسے قرون وسطیٰ کا دور کہا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ قرون وسطیٰ کے دور میں کلیسا میں تعلیم بند ہو گئی تھی، مگر بات یہ ہوئی تھی کہ عیسائیوں نے اپنے اوپر علم کے دروازے بند کر لیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء مسیح نے، جب ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جب کلیسا کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جب علماء کے ہاتھ میں اقتدار تھا، تو انہوں نے علم پر پابندی لگا دی تھی. مسیحیت کی تاریخ میں ان مفکرین کو تہ تیغ کر دیا گیا جنہوں نے بسیط عقائد سے ہٹ کر مسائل مذہب یا مسائل حیات پر غور و فکر کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو ایک دور یورپ میں ایسا گزرا جہاں پر قرون وسطیٰ کا دور ہے, 700 برس سے زیادہ کا دور, شاید اس سے زیادہ کا دور, کہ جس میں علم پر پابندی لگا دی گئی تھی. ایسا نہیں کہ علم پر جب پابندی لگا دی گئی تو تعلیم نہیں ہوتی تھی, تعلیم ہوتی تھی لیکن افلاطونی تعلیم ہوتی تھی, ارسطوئی تعلیم پر پابندی لگی ہوئی تھی. اس وقت جو نصاب تعلیم اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ ارسطوئی فکر کا نتیجہ ہے, ہے نا, افلاطونی تعلیم نہیں ہے. افلاطونی تعلیم اخلاقی دائرے میں محدود تھی, لیکن یہ جدید علم کی دنیا جو شروع ہوئی ہے حضرت ارسطاطالیس کے ذریعے سے, ارسطو کے ذریعے سے, ارسطاطالیس کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے شروع ہوئی نا. تو بہرحال ڈیکارت نے اپنے فلسفے کا آغاز ہی یہیں سے شروع کیا کہ ہر چیز تو مشکوک ہے لیکن کیا میں شک کر رہا ہوں, کیا اس شک میں بھی کوئی شک ہے, میں شک کر رہا ہوں یا شک کرنے پہ تو شک نہیں ہے نا, لہذا میں شک کر رہا ہوں. جب میں شک کر رہا ہوں تو شک ہے, جب شک ہے تو شک کرنے والا بھی ہے, شک بھی ہے, جب شک ہے تو یقیناً شک کرنے والا بھی موجود ہے. اتنا تو ہے, اتنا تو صحیح ہے کہ شک ایک حقیقت ہے, اور جب شک ایک حقیقت ہے, شک پیدا ہو رہا ہے مجھے, تو شک کرنے والا موجود ہے. تو جب کم از کم اگر کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی تو میں تو ایک حقیقت رکھتا ہوں. تو آپ نے غور کیا, میں یہی گھبرا رہا تھا کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے, شروعات کہاں سے کی جائے, کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے, یہ جو عنوان ہے, وہ اتنا وسیع ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ گفتگو کا آغاز اصل میں کہاں سے کیا جائے, کیونکہ جہاں جہاں پر ہے معرفت نفس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے دائرے میں ہر شے آ جاتی ہے. اتعظم انک جرم صغیر, کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جرسمہ سمجھتا ہے, وفیک انت و عالم الاکبر, تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے. تو ایک چھوٹا سا وجود نہیں ہے, پوری کائنات ایک طرف, آفاق ایک طرف, انفس ایک طرف, پورا آفاق ایک طرف. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم اپنی نشانیاں عنقریب انہیں دکھائیں گے. کہاں دکھائیں گے؟ آفاق میں. آفاق میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, انفس میں وہی نشانیاں سمٹی ہوئی ہیں. جتنی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان پوری کائنات کو اگر نچوڑ دیا جائے, اس کا رس نچوڑ دیا جائے, تو جس گلاس میں یہ پورا رس نچوڑا جاتا ہے کائنات کا, کہ کوزے میں سمندر کو سمو دیا گیا ہے, اس کوزے کا نام بشریت ہے. صلوات میں ایک بشر میں, ایک انسان میں پوری کائنات سمیٹ دی گئی. وفیک انت و عالم عالم اکبر کو سمیٹ دیا گیا ہے. کتنی عجیب بات ہے یہ, کون سمیٹ سکتا ہے سوائے پروردگار عالم. ساری نشانیاں جتنی آفاق میں ہیں وہ سب کی سب انسان کے اندر ہیں, نفس انسانی میں. تو آپ بتائیے نفس انسانی کا دائرہ کتنا وسیع ہے. معرفت نفس کیا ممکن ہے کہ چند لمحوں میں حاصل ہو جائے؟ انسان اپنی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ انسان کو کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا نا, لائبریری یہ کتابیں, یہ علم ہے نا, یہ علم پھیلا کیسے, میں نے بتایا نا آپ کو, یہ علم کس نے پھیلایا ہے؟ جاہلوں نے پھیلایا ہے نا. یہ سب قیل و قال ہے. یہ علم کہاں ہے؟ کتابوں میں, یونیورسٹی میں علم کہاں ہے؟ کتاب خانوں میں، لائبریریوں میں علم کہاں ہے؟ یہ تو قیل ہے، قال ہے، قیل ہے، قال ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا، افلاطون نے یہ کہا، سب نے یہی کہا، ڈیکارٹ نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، فلاں مفسر نے یہ کہا، فلاں سائنسداں نے کہا، فلاں عالم نے یہ کہا، انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ، اس کے علاوہ ہے کیا علم؟ یہ سب جاہلوں کی باتیں ہیں نا، علم کہاں ہے؟ مرا بہیچ کتابی حوالے مکن، مجھے کسی کتاب کے حوالے مت کرو، کوئی کتاب میرے سامنے مت رکھو، مرا بہیچ کتابی حوالے مکن کہ من حقیقت خدرا کتاب می بینم، مجھے کسی کتاب کے حوالے مت کرو، میں اپنے وجود میں کتاب دیکھ رہا ہوں، ایک مفصل کتاب ہے، مجھے خود اپنے ورق کو سمجھ سمجھ کر، پڑھ پڑھ کر پلٹنے کی ضرورت ہے، ایک ایک ورق کو پلٹنے کی ضرورت ہے، مجھے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اپنے آپ کو سمجھنے دو، مجھے تنہا چھوڑ دو کہ میں اکیلے بیٹھ جاؤں اور اپنی کتاب وجود کو پڑھنے لگوں، خود اپنے آپ پہ غور و فکر کرتا رہوں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں ہنستا کیوں ہوں، میں روتا کیوں ہوں، میں کبھی غمگین کیوں ہو جاتا ہوں، کبھی ہنسی سے کھلکھلا کر مچل جاتا ہوں، ہنسنے لگتا ہوں، رونے لگتا ہوں، کیوں کبھی میں غمگین ہو جاتا ہوں، کبھی میں ہنستا ہوں، کبھی روتا ہوں، کبھی میں جاگنے لگتا ہوں، کبھی ایک دم نیند مجھ پہ طاری ہو جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں، میں سو جاتا ہوں پھر اٹھ جاتا ہوں، مجھے سلاتا کون ہے، مجھے اٹھاتا کون ہے، مجھ پہ نیند کیسے طاری ہوتی ہے، میں غافل کیسے ہو جاتا ہوں، پھر میں خود بخود جاگ کیسے جاتا ہوں، مجھے جگاتا کون ہے، مجھے سلایا کس نے تھا، مجھے جگایا کس نے ہے، میں سوتا کیوں ہوں، میں جاگتا کیوں ہوں، آخر میں ہوں کون، آخر یہ لوگ کون ہیں؟ میں کبھی اتنا سست ہو جاتا ہوں کہ ایک کلو کا ویٹ نہیں اٹھا سکتا، کبھی میں اتنا قوی ہو جاتا ہوں کہ 100 کلو کا ویٹ اٹھا لیتا ہوں، میرے اندر طاقت کہاں سے آ گئی، میرے اندر کمزوری کہاں سے آ گئی؟ آخر میں طاقتور کیسے ہو جاتا ہوں، کمزور کیسے پڑ جاتا ہوں؟ میں بچہ تھا، جوان کیسے ہو گیا؟ میں جوان تھا، بوڑھا کیسے ہو گیا؟ کتنے مسائل ہیں؟ تو اب مجھے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، لیکن جتنے تحقیق کرنے والے تھے، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نفس کی معرفت حاصل کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے، ہم انسان کو دریافت کر لے جائیں گے، جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا وہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے لیکن مسئلہ حل نہ کر سکے۔ کتنی تحقیقات دنیا میں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں انسان کے وجود پر، اور جب جب بھی بحث ہوتی ہے، جب جب بھی گفتگو ہوتی ہے، نتیجہ یہی ہمیشہ نکل کے آیا، سر جوڑ کر بڑے بڑے مفکرین بیٹھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے، دانشور بیٹھے، لیکن حقیقت کا انکشاف نہ کر سکے۔ بلکہ آج بھی، اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک موجود ناشناختہ ہے، یعنی جو آخری فیصلہ اب تک کی علمی دنیا، سائنس کی دنیا اور دنیائے علم، دنیائے ریسرچ، دنیائے تحقیق، آخر میں جو نتیجہ پیش کی ہے دنیا کے سامنے، وہ یہی ہے کہ ہم اب تک آخری فیصلہ نہ کر سکے کہ انسان ہے کیا اور انسان ہے کون، ایک کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ یعنی نہیں کہہ سکتے انسان وہ موجود ہے جو بخشش کرنے والا اور سخی موجود ہے، جو غریبوں کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، جو بیواؤں اور مسکینوں کو دیکھ کے لرز جاتا ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں سنا سکتے۔ اس لیے کہ ایسے انسان بھی ہے جو لوگوں کا خون چوس لیتے ہیں، جو یتیموں کو تڑپاتے ہیں، ایسے بھی انسان ہیں جو غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کمزوروں کو کچل دیتے ہیں، تو پھر فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کیا فیصلہ سنایا جائے انسان کے بارے میں؟ کوئی فیصلہ سنایا جائے کہ انسان کہتے کسے ہیں؟ انسان ہنسنے والے کو کہتے ہیں جبکہ روتا بھی ہے، انسان رونے والے کو کہا جاتا ہے جبکہ ہنستا بھی ہے، تو انسان کو کیا کہا جائے کہ یہ ہنستا اور روتا دونوں بھی ہے؟ تو کبھی ایسا ہوتا نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، جیسے آپ لوگ اب بیٹھے ہوئے نہ ہنس رہے ہیں نہ رو رہے ہیں، پھر بھی اب کہ آپ سب انسان ہیں. الانسان زاہکن، انسان وہ ہے جو ہنسنے والا مخلوق ہے. آپ کہیں گے انسان ہنسنے والا مخلوق ہے، ہم اسے رلا کے بتاتے ہیں انسان روتا ہے. اچھا، تحقیق یہ پیش کر دی گئی کہ بھائی انسان ایک رونے والے مخلوق کو کہتے ہیں، تو ہنس کے بتا رہا ہے کہ میں ہنستا بھی ہوں، تو ختم ہوگی تحقیق. اب یہ دیجئے کہ بھائی نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، تو ہنس کے بھی بتائے گا رو کے بھی بتائے گا، نہیں ہم ویسے بھی نہیں ہیں. تو لہذا کوئی فیصلہ ہی نہیں دیا جا سکتا ہے. جب افلاطون نے انسان کی تعریف کی پہلی مرتبہ کہ انسان اس طرح کے موجود کا نام ہے، تو ارسطو نے اپنے بغل سے بغلہ نکال کے بتایا جانور کہ یہ ہے انسان افلاطون. آپ نے جو تعریف کی ہے یہ اس کے اوپر صادق آتی ہے، لہذا یہ آپ کا انسان بتایا ہوا انسان ہے. آپ نے جو انسان کی تعریف کی ہے اس کے حساب سے وہ تعریف اس کے اوپر بھی، اس جانور پہ بھی صادق آتی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ انسان پھر کسے کہتے ہیں؟ افلاطون نے ایک نظریہ دیا، ارسطو نے اس کی مخالفت کر دی، ختم ہو گئی بات. اب کیا نظریہ دیں گے؟ جتنے بھی نظریات دیے گئے اس کو باطل کر دیا گیا. انسان خون خوار ہے، درندہ ہے انسان، کسی نے کہا ہاں. شریر ہے، شر پسند ہے، کہا ہاں. دوسرے انسان کو بتا کے کہا یہ پھر انسان ہے نا، یہ تو شریر نہیں ہے، یہ تو قاتل نہیں ہے، یہ تو درندہ نہیں ہے، یہ تو رحم دل ہے، یہ تو کریم ہے، یہ تو سخی ہے. پھر کیا ہوا؟ کہاں گئی تحقیق؟ کہاں گئی آپ کی تحقیق؟ ملائکہ نے اعتراض کیا، انسان ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جس کو ملائکہ نہ سمجھ سکے. ملائکہ نہ سمجھ سکے. آپ کہتے ہیں میں اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں، یہ کون ہے مولانا؟ کہا میں اچھی طرح سے جانتا. ارے وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا تو آپ کیسے جان سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں؟ آپ انہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں. وہ خود سے ان سے پوچھئے کہ وہ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتے. شاید ٹائم ہو گیا. کیا اقبال اپنے آپ کو جانتا ہے؟ اقبال کہتا ہے مجھ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سنتے ہیں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے یہ اثر فلسفہ دانی، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. کوئی اقبال کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اقبال کو سنی کہتا ہے، کوئی اقبال کو ہندو کہتا ہے، کوئی اقبال کو کافر کہتا ہے، کوئی اقبال کو فیلسوف کہتا ہے، کوئی اقبال کو جاہل کہتا ہے. اقبال کہتا ہے میرے بارے میں اتنی رائے دی جا رہی ہے جبکہ میں خود نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. مجھے پہچاننے کا دعویٰ کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ میں خود اپنے آپ سے واقف نہیں ہوں، تو تم کیا سمجھو گے کہ میں شیعہ ہوں کہ سنی ہوں؟ میں نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچان سکا کہ میں کون ہوں. آج تک انسان یہ نہ جان سکا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، انسان ہو کے کبھی انسان کا مذاق نہ اڑانا، کیونکہ انسان بہت ہی مظلوم مخلوق ہے، انسان بہت ہی کمزور مخلوق ہے. خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو ہم نے بہت کمزور خلق کیا ہے. لہٰذا انسان کے بارے میں کوئی ایک رائے دینے سے پہلے سوچنا ہوگا، اور اس کی کمزوریاں اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے بلکہ اس پہ ترس کھانا چاہیے کہ انسان قابل ترس ہے، قابل مذمت نہیں ہے. کبھی کبھی اچھے سے اچھا انسان اتنی بڑی غلطی کر جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے، اس کی کمزوریاں اسے سنبھلنے نہیں دیتی، اس کی کمزوریاں اسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ لرزہ براندام ہے، کوئی جگہ پہ ٹک نہیں سکتا، اس لیے کہ قوی نہیں ہے۔ جو چیز کمزور ہوتی ہے وہ ہوا میں تیرتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہے۔ انسان کمزور مخلوق کا نام ہے، ملائکہ طاقتور ترین مخلوقات کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، زمانہ ہل سکتا ہے ملک نہیں ہل سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ملک قوی مخلوق کا نام ہے۔ حیوانات بھی اپنی جگہ، لیکن انسان کمزور مخلوق کا نام ہے، اس سے خطا کا امکان ہے۔ جبکہ یہ خطا کار نہیں ہے، یہ تو معصوم دنیا سے آیا ہے، نفخت فیہ من روحی کی منزلوں سے گزرا ہے، یہ تو پاکیزہ یہ خلق ہوا تھا تو بہت پاکیزہ صورت میں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم تھوڑا سا قریب ہونے کی کوشش کریں گے، جبکہ ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم پہچان سکتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کریں گے پہچان نہیں سکیں، آخر بھی یہ درس ناتمام رہے گا، اور میں نہیں دنیا کا کوئی بھی شخص یہ درس دے گا آخر میں یہی کہے گا کہ یہ درس ناتمام ہے، یہ گفتگو ناتمام ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پہچان بشریت کی اس لیے کہ من عرف نفس، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو تو کیا رب کو پوری طرح سے پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان سکتا، تو لہٰذا نفس کو بھی پورا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جتنا اپنے کو پہچانتا ہے اپنے خدا کو بھی اتنا ہی پہچان لے گا۔ تو لہذا یہ سفر شروع ضرور کرنا ہے، اگرچہ کہ ختم نہ ہو، لیکن یہ خوف کے ساتھ کہ ختم جب نہیں ہونے والا ہے تو شروع ہی کیوں کیا جائے، یہ غلط ہے۔ جب ہم معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے تو پھر معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی کیوں کریں؟ ہاں کر سکتے ہیں، اتنا جتنا ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، جتنی ہماری کوشش ہے، جتنی ہمارے اندر اللہ نے استطاعت رکھی ہے، ہم اس سے زیادہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں حضور سرور کائنات، تو ان سے کہہ دیجئے کہ قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح امر پروردگار ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے جس میں روح کی حقیقتوں کا علم شامل نہیں ہے، جس میں نفس کی ساری حقیقتوں کا علم شامل نہیں ہے، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ بہرحال یہیں پہ گفتگو ختم کریں گے اور یہیں سے کل شروع کریں گے کہ یسألونک عن الروح، کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، حقیقت نفس کیا ہے، معرفت نفس، یہی سلسلہ، اسی کو عبادت سمجھ کے تعقیبات میں شامل کر لیجئے، اور یہی گفتگو سب سے بہتر ہے شب قدر کے لیے۔ شبہ قدر میں یہی گفتگو، اس جتنی تفسیریں لکھی گئیں سب شب قدر میں مکمل ہوئی ہیں، شب قدر میں اس کی تاریخ لکھی، المیزان شب قدر میں مکمل ہوئی ہے، ساری تفسیروں کو شب قدر میں مکمل کیا گیا، یعنی معرفت کو بہترین تعقیبات میں شمار کیا ہے مفسرین نے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لیکن ابھی یاد آ رہا ہے مجھے کہ آج جو تاریخ گزری ہے، یہ وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہے وہ منسوب ہے، یعنی 10 ماہ مبارک رمضان۔ تو جناب خدیجہ کو ہم یہاں سے سلام کرتے ہیں کہ اس بی بی پہ سلام کہ جس نے حضور سرور کائنات پر اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جنہوں نے اپنے سارا سامان تجارت حضور کے حوالے کر دیا، اپنی پوری حیثیت، اپنا پورا وقار، اپنی پوری شخصیت، اپنا پورا روب و داب، اپنا خاندانی وجاہت، اپنی دولت، اپنا اقتدار، سب کچھ حضور کے خدموں پہ نثار کر دیا، یتیم عبداللہ کے خدموں میں ڈال کر یہ بتایا کہ عزت دولت سے نہیں ملتی، عزت اقتدار سے نہیں ملتی، عزت جاہ و خشم سے نہیں ملتی، عزت ملتی ہے مصطفیٰ کی خدمت سے، عزت ملتی ہے نبی کریم سے عشق و محبت کی وجہ سے، عزت ملتی ہے نبی کے خدموں پہ جان نثاری کے، اور اسلام کی خدمت میں عزت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں عزت ہے۔ یہ کہہ کے اس بیوی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور رضا الہی کو حاصل کر لیا۔ ہمارا سلام ہو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔